الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ ایک خصوصی سلسلہ ہے، خصوصی پروگرام ہے، جس کا مقصد حضرت سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کا گویا کی طرح سے ایک تعارف، آپ کی خصوصیات، آپ کے کمالات بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کی محبت یہ کس قدر ایمان کو قوی کرتی ہے، یہ ہر ذی شعور اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، انشاءاللہ اسی قدر ایمان ہمارا مضبوط اور قوی ہوتا چلا جائے گا. ابھی ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ رہا اور اس میں بھی الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کا سلسلہ بھی رہا، ذکر، دعا، صلاۃ و سلام. اور اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہم ذکر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کا سنوارنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے قبل کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور دیگر ان کے سیرت کے متعلق کچھ عرض کروں، ہم پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری پیاری سی منقبت سنتے ہیں، یعنی جس میں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے، وہ سنتے ہیں انشاءاللہ.
بیان کی زبان سے خدا سے فضل
اللہ کیا بات ہے مدینہ کی. اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ کی زندگی کے اگر ہم پہلو پر غور کریں تو ایک ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کا ایک انداز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق اس وقت سے قائم ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. سفر بھی ساتھ رہا اور کافی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھ لی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف انتظار کر رہے تھے کہ کب اعلان نبوت ہوتا ہے, اور اعلان نبوت ہوتے ہی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہی نبوت کا اعلان فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اب ایمان مردوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں. اچھا, آپ کی ایک بڑی اور خوبی ایک یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کی چاروں پشتیں جو ہیں نا وہ صحابہ کرام وہ صحابیت کا شرف پائی ہوئی ہیں. چاروں پشتیں یعنی کہ والد جو سمجھے کہ صدیق اکبر کے والد خود آپ صدیق اکبر آپ کی اولاد کی اولاد, یعنی پوتے بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی چار پشتیں جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی کہ صحابی ہیں, اور یہ بڑا مند, یہ آپ کی خصوصیت ہے. تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا خاص مقام ہے, خاص مرتبہ ہے, اور میں آپ کے سامنے اس وقت کچھ چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص محبت بھی اللہ نے چاہ تو دل میں پیدا ہوگی, آپ کی عظمت بھی دل میں پیدا ہوگی, آپ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی. حضرت سیدہ ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا, یعنی مولا علی اللہ کی قسم لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا. یعنی اس کو آپ اس حدیث پاک سے بھی سمجھیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرے خلیفہ ہیں. یہ کنز المال کی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی. تو اس سے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صدیقیت ہے اور جو نام ہے صدیق, اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کا جو تجارت تھی یعنی کاروبار تھا وہ کپڑے کا تھا, تاجر تھے, بزنس مین تھے, اور بڑے بزنس مین تھے, یہ بھی بتا دوں, اور بڑے بزنس مین تھے کہ آپ اس وقت تجارت جو تھے نا وہ قریش اور مکے کے اہم لوگوں کا ایک جو کاروبار تھا, تجارت تھی, وہ کپ ایک تجارت بہت بڑا ان کا ذریعہ تھا, ذریعہ معاش جس کو کہتے ہیں, اور اس میں آپ نے اپنی تجارت کے ذریعے جو مقام بنایا, کیونکہ وہ مقام بنا ایمانداری, سچائی اور اعلیٰ درجے کے اخلاق سے, کیونکہ یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ اخلاق, صاف گفتگو, زبان کی سچائی, ایمانداری سے آپ نے بے حد نفع حاصل کیا, اور یہ بات آج ہمارے تاجر کمیونٹی کو سمجھنی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں, آپ سے محبت کرنے والے, بالخصوص میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ لکھا یہ گیا ہے کہ صاف گفتگو, اعلیٰ اخلاق, زبان کی سچائی اور ایمانداری سے آپ نے بے حد نفع حاصل کیا. یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے, آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ایک تاجر کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے نا کہ یہ ایماندار ہے, کلیئر گفتگو کرتا ہے, کمنڈمنٹ پوری کرتا ہے, اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے, حالانکہ یہ کم ہوتے ہیں تاجر, لیکن پھر بھی بعضوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو بات کرنے کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تمیز, وہ بعض اوقات دکاندار بھی ان سے مطلب گاہک بھی ان سے سیٹ نہیں ہوتا, اگرچہ یہ کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں, ان کو بعض اوقات ایک کمپلین ہوتی ہے اور ہماری دکان میں گاہک کیوں نہیں آتا, آپ کا جو ڈیلنگ کا طریقہ کار وہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ اتنے چالاکی والا کام کرتے ہیں کہ گاہک بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار لگتا ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے, چلو یار. تو میری درخواست ہے آپ کاروبار کرتے ہیں, چاہے چھوٹا کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں, تو گفتگو اپنی صاف کلیئر رکھیں, دھوکہ دینے والا مزاج نہ رکھیں, گھمانے پھرانے والا مزاج نہ رکھیں. یہ بیچارے بعض دکاندار ہوتے ہیں جو میں آپ کو خواتین جو جاتی ہیں عورتیں خریداری کے لیے, ان کے ساتھ یہ بڑی مطلب کہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور یہ عورتیں بھی ہیں نا اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتی ہیں, یہ ایسا مطلب ان کو لگا ہم نے بس ایسا ان کو کس کر ایسا نکال لیا اور نفع بہت سستے میں نہیں لیا ہوتا آپ نے, وہ آپ کو دیکھ کر ہی زیادہ قیمت بتا چکا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ مطلب بحث و مباحثے کرتے تو ہونا بھی نہیں چاہیے, ویسے ہی مطلب کہ اجنبی مردوں کے ساتھ کیا اتنی بحث اور اتنی اجنبی عورتوں کے ساتھ بحث کرنا. البتہ یہ کہ میری تمام تر کاروباری بزنس کرنے والے, تجارت کرنے والے, دکانداری کرنے والوں سے میری درخواست ہے کہ ان کی صدیقیت کا صدقہ ہمیں مل جائے, ان کے سچائی کا صدقہ ہمیں مل جائے, اور ان کی ایمانداری والی تجارت کا صدقہ ہمیں مل جائے. یقین مانے بازار ہمارے جو اس وقت مطلب کہہ سکتے ہیں بہت بے ایمانی ہے, ہمارے بازار میں بہت بے ایمانی ہے, یعنی ڈر لگتا ہے کاروبار کرتے ہوئے، کسی سے چیز لیتے ہوئے کہ یار یہ صاف دے گا نہیں دے گا، گھر جا کر یہ چیز نکلے گی نہیں نکلے گی. بعض اوقات تو آئٹم کا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئٹم بھی گھر سے پوری نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، کیونکہ اب تو مطلب بڑی بڑی پرچیزنگ کے ساتھ یہی پرابلم ہو جاتا ہے. تو مہربانی کریں، سچائی اختیار کریں. سچ کی تعریف میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سچ کی تعریف یہ حقیقت کے مطابق قول اور فعل کا ہونا سچ ہے، جبکہ واقعے کے خلاف قول اور فعل کا اظہار یہ جھوٹ ہے. سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچا جائے. کہتے بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار کے جھوٹ سے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہی ایک بار کا جھوٹ سچ کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. یعنی ایک بار کسی کے شخص کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ جھوٹ بولتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سچ نہیں بولتا ہے نا تو یقین نہیں آتا. یہ جھوٹ کی بڑی خرابی ہے. اور بعض دکاندار یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک بار دے کر، ایسا نہیں کرے. ایمانداری سے آپ کا گاہک بھی پکا ہوگا، آپ کا کسٹمر پکا ہوگا، آپ کی سچائی سے آپ کا کسٹمر پکا ہوگا. بات کریں سیدھی، بات کریں سچی، بات کریں کھری. اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے، جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں کوئی خرابی ہے، تو مہربانی کر کے بتا دے کہ یہ خرابی ہے. یہ ہاتھ میں دبا لینا اور پاؤں کے نیچے دبا لینا یا کسی اور طرف رکھ لینا، صاف چیز ہے. جب پھل بیچیں یا کھانے پینے کی چیز بیچیں یا پہننے اوڑھنے کی چیز بیچیں اور استعمال کی کوئی چیز بیچیں، میری آپ سب سے درخواست ہے، مہربانی کریں، اپنے آپ پر رحم کریں. کیوں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی مطلب کو فریب دے کر، کسی کا نقصان پہنچا کر آپ اپنا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پلیز میری آپ سب سے درخواست ہے، اسی طرح کوئی بھی سچ بولیں. آپ سچے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچے تھے، قول میں سچے تھے، فعل میں سچے تھے، ہر چیز میں آپ سچے تھے. بلکہ صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں صداقت کا عملی مظاہرہ فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اکبر بڑا. یعنی آپ نے ہر معاملے میں صداقت کا عملی مظاہرہ فرمایا، حتیٰ کہ واقعہ معراج اور آسمانی خبروں وغیرہ جیسے معاملات کے جن کو اس وقت کسی کی عقل نے تسلیم نہیں کیا، ان میں بھی آپ نے فوراً تصدیق فرمائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام معاملات میں جیسی تصدیق آپ نے کی، ویسی کسی نے نہ کی، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. تو اے کاش میں میرا یہ جو بیان کا شروع کا جو حصہ ہے وہ اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سچ گھر میں بھی سچ، یعنی کاروبار کے لیے خالی نہیں. کہہ رہا ظاہر ایک گھر پہ اسلامی بھائی اور فیملیز بیٹھو سنو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اب سچ بولے. بیوی بھی اگر ایک بار جھوٹ بولتی ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ، پھر سچ بھی بولتی ہے نا، تو وہ زندگی بھر کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے کہ اس کو یقین نہیں آتا کہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول. یہ جھوٹ کی نحوست میں بیان کر رہا ہوں، یہ جھوٹ کی بہت بڑی نحوست. ایک بار انسان زندگی میں جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کا جھوٹ پتا چل گیا کہ جھوٹا ہے. چاہے آپ جاب کرتے ہیں، گھر ہیں، بچہ ہے، بچہ بھی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو بعد میں سچ بھی بولتا ہے، تو دیکھو سچ بتاؤ کیا بات ہے. اب بار بار والد صاحب پوچھتے ہیں دیکھو سچ بتاؤ کیا بات ہے، امی پوچھتی ہے سچ بتاؤ، نہیں نہیں سچ بتاؤ، امی میں سچ بول رہا ہوں، نہیں آپ نے اس دن بھی جھوٹ بولا تھا. یہ اب جملہ آتا ہے، نہیں آپ نے اس دن بھی جھوٹ بولا تھا. کیوں بھائی، کیوں کہا گیا امی ابو نے، کیوں کہا آپ نے اس دن بھی جھوٹ بولا؟ آپ نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا کہ میرے پاس اتنے درہم ہیں، اتنے دینار ہیں، اتنی رقم ہے. توبہ کی توفیق مل گئی آپ کی سچائی کی برکت سے. اسی طرح اولیاء کرام کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں، یعنی اللہ کا نیک بندہ سچی بولے گا نا، جھوٹ بول کے کوئی اللہ کا نیک بندہ تھوڑی بن سکتا ہے. تو اللہ کے حضور بھی جھوٹ کی وجہ سے مطلب اللہ کی ناراضی، اور دنیا میں بھی جھوٹ کی وجہ سے ذلت و رسوائی. تو میری آپ سب سے درخواست ہے سچ بولیں. سچ بولنے سے سم ٹائم آپ دقت میں آ سکتے ہیں، کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے کہ یار یہ پھنس گئے، لیکن یقین مانے سچ بول کر اب ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کے لیے کوئی آزمائش آ جائے، لیکن سچ کی وجہ سے جو آپ کے لیے آگے راحت اور آسانی آئیں گی نا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور جھوٹ کی وجہ سے وقتی طور پر بندہ نکل جاتا ہے لیکن آگے جا کے اتنی تنگ گلی میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس جگہ نہیں ہو, راستہ نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی بار بار پھنستا رہتا ہے. آپ کسی سے کوئی بات کریں, بھائی کیوں لیٹ ہو گئے, اب وہ سوچے گا میں کیا کہانی بناؤں, اب وہ کہانی بنائے گا. کہانی بنی تھوڑے سے کہ وہ دوبارہ کو بات آئے گی, یار اس دن اب لیٹ کیوں ہوئے تھے, اب وہ دوبارہ اب یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ میں نے لاسٹ ٹائم کیا کہانی بنائی تھی. اگر وہ واقعہ ہی بیان کرنا تھا جس وجہ سے لیٹ ہوا تھا تو اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں تھی, سیم واقعہ تھا. لیکن ایسے موقع پر بار بار آدمی سے پوچھا جائے نا, جھوٹے آدمی سے, تو ہر بار کا اس کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا چلا جاتا ہے. اس سے سامنے والے کو عموماً اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی تو جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیان نہیں کر رہا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹے آدمی کے لیے معاشرے میں جگہ نہیں ہے. پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, اس کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرمائے, اور ہم ہمیشہ 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 سچ سچ اور صرف سچ بولنے کی عادت پیدا کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید میں آپ کو فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. آئیے ایک دو اور اشعار صدیق اکبر کے فضائل پر سنتے ہیں انشاءاللہ.
صلو الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یقیناً قوم بے خوف خدا صدیق اکبر ہے, یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے. حقیقی عاشق خیر البرا صدیق اکبر ہے, طبیب مریض لا دوا صدیق اکبر ہے, طبیب مریض لا دوا صدیق اکبر ہے. غریبوں بےگسوں کا آسرا صدیق اکبر ہے, غریبوں بےگسوں کا اکبر ہے. ابھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب سانس ہے ان کی, سبھی اصحاب سے بڑھ کر رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے, رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے. حشر میں حامی
افشائے روزے جزا صدیق اکبر ہے ہلاکت خیز طغیانی ہو یا ہو موج طوفانی ڈوبے اپنا بیڑا نہ خدا صدیق اکبر ہے نہ ڈوبے اپنا بیڑا نہ ڈوبے اپنا بیڑا بس میرے تو آپ یا صدیق اکبر ہیں طبیب بس میرے تو آپ یا صدیق اکبر ہیں سے نہ ڈریا سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل اکبر نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر حقیقی عاشق خیر
ماشاء اللہ کیا بات ہے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پیے؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب وجہ پوچھی گئی یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ نے شراب نہیں پی تھی, وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا. بہت اعلیٰ درجے کا جواب ہے. وہ زمانہ جاہلیت, یہ اس دور کی بات ہے جب شراب حرام نہیں تھی, جب شراب حرام نہیں تھی اور شراب پی جاتی تھی جس طرح ہم آج کل کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو شراب حرام نہیں تھی, شراب کی بھی حرمت نہیں تھی. تو یہ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت و غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہے، جو شراب پیتا ہے اس کی عزت و غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ یہ بہت اہم بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ عزت و غیرت دونوں شراب پینے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے خاص آپ کا یہ سیرت کا پہلو لیا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ آج شراب جس قدر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کے بیان سے باہر ہے۔ دیکھیں خاص فیملیز ہیں، خاص خاندان ہیں، اور اس میں ایک تعداد ہے کہ جہاں الحمدللہ شراب کا گزر نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہے، لیکن وہ جس تیزی کے ساتھ شراب بڑھ رہی ہے نا اور لوگ شراب پی رہے بدقسمتی کے ساتھ، اور ملک و بیرون ملک جس طرح شراب کی سپلائی بڑھ رہی ہے، شراب کی ایڈورٹائز بڑھ رہی ہے، شراب پینے کا رجحان بڑھ رہا ہے، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، حتیٰ کہ کوئی حادثاتی ایسا واقعہ ہو جائے تو جناب وہ غم میں نڈھال ہو کر پھر شرابیں پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شراب یہ بندے کی عزت و غیرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے کہ شراب پینے والا نہ ماں کی عزت کرتا ہے، نہ باپ کی عزت کرتا ہے، نہ بہن کی عزت کرتا ہے، نہ بیوی کی عزت کرتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، شراب پینے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ بے غیرتی پر اتر آتا ہے۔ اور یہ وہ اس سے عمل ہوتے ہیں کہ مت پوچھے بات، یعنی ایک شرابی کی عقل اتنی برباد ہو گئی کہ وہ پیشاب سے وضو کر رہا ہے، بولے اب عقل ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں شراب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک اور روایت میں ایک آپ نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اس کی کمائی خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی کمائی، مردار اس کی کمائی، اور خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ ایک بار پھر حدیث سنیے، شراب اور اس کی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، شراب دینے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب بھرنے والا، شراب اٹھانے والا، بہت کل 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے شراب کے تعلق سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ سننے والوں میں سے ہوگا، یار ہم تو شراب نہیں پیتے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اللہ بچا کر رکھے، لیکن کیا معاشرے میں شراب نہیں پی جا رہی؟ شراب تو پی جا رہی ہے معاشرے میں، اور ٹھیک ٹھاک پی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اب بھی تو نہیں ہیں مبتلا، کل ہماری نسلیں مبتلا نہیں ہو جائیں گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے، خوف خدا پیدا کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر مدنی قافلوں پہ سفر ہو رہا ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے، یہ دعوت اسلامی کے یہ جو دینی کام کے جو پروگرام ہیں، جو دینی کام کے جو انداز ہے گلی گلیوں میں، مسجد مسجد سطح پر، اس کو پروموٹ کریں آپ۔ جی ہاں، اصلاح امت کا پروگرام، دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، یہ بہترین کام ہے۔ یعنی یہ صرف یہ تنظیمی، آپ کو لگے گا کہ ایک تنظیم کی بات ہے، ہاں ہاں تنظیم کی بات ہے، مگر تنظیم کیوں ہے؟ اصلاح امت کے لیے تنظیم بنی ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی تنظیم بنی ہے، ایمان کے تحفظ کی بات کرنے کے لیے، ایمان کے تحفظ کی ترکیب بنانے کے لیے تنظیم بنی ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، جن شعبوں میں کام کر رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پرپس خود مدنی چینل دیکھ لیں، مقصد کیا ہے آپ سے جو بات ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ عموماً مقصد یہی بنے گا نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب آپ مسجد میں لائیں گے، نماز کے لیے لائیں گے، نیکی کی دعوت کے لیے لائیں گے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں گے، اصلاح عامہ نیک اعمال کے رسالے پر عمل کروائیں گے، آپ فجر کی نماز کے لیے بلائیں گے، فجر کی نماز پڑھوائیں گے، فجر کی نماز کے بعد کے حلقوں میں بٹھائیں گے، تفسیر قرآن سنیں گے سنائیں گے، درس سنیں گے سنائیں گے، چوک پہ جا کر درس دیں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے، اسی طرح علاقہ دورہ کر کے اسلامی بھائیوں کو عاشق رسول کو جمع کر کے مسجد میں لے کر آئیں گے، اسلامی بہنیں اپنے اجتماعات کر رہی ہوں گی، اپنے دینی کام کر رہی ہوں گی، درس و بیان کر رہی ہوں گی، اپنے کورسز کر رہی ہوں گی، دعوت اسلامی کے کورسز ہیں، نیکی کی دعوت ہے، امام بنائے جاتے ہیں، مسجد بنائی جاتی ہے، مدرسۃ المدینہ بنائے جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ بنائے جاتے ہیں، عالم بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں، مفتی بنائے جاتے ہیں، مبلغ بنائے جاتے ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں، امامت کے کورس کروائے جاتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کے لیے چندہ بھی لیا جاتا ہے، ڈونیشن بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کام، فلاحی کام، یہ سارے کام جو بھی دعوت اسلامی کے، اب یہ دینی کام، فلاحی کام اور یہ مذہبی طور پہ جب ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، یہ پورے کے پورا اگر دیکھیں تو ایک نچوڑ آپ کو اگر کہیں ملے گا تو وہ اصلاح امت ملے گی، غم خواری امت ملے گی، خیر خواہی امت ملے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان میں نے پڑھی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑی بڑا پیارا ارشاد میں نے پڑھا تھا، جو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما، میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں. یعنی امت پر مہربانی کا معاملہ، اور یہ حقیقت ہے. جس انداز پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کاروبار چھوڑا، یعنی جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، آپ دنیا سے جب آپ انتقال فرما گئے، وفات مبارک ہو گئی، جس کو ہم وصال ظاہری کہتے ہیں، جب یہ معاملہ ہو گیا تو جو امت کی اس وقت جو کیفیت تھی اور جو حالات تھے وہ بیان سے باہر ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بہت ڈیٹیل ہے. مگر ایسی حالت میں جہاں کشتی کا یہ حال ہے، اس کشتی کو سنبھالا دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جی ہاں، امت پر مہربان، سب سے زیادہ جو امت پر مہربان ہے نبی پاک، یعنی کہ محبوب کریم خود فرمائے، رحمت العالمین فرمائے، ہمارے نبی پاک فرمائے کہ میری امت میں، میری امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، تو ان کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا. تو گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیضان کہ امت کے لیے کیا جائے کچھ کام، یہ دعوت اسلامی کے حصے میں آیا ہے، جس کے میں آپ کی جہاں آپ کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، جوا، شراب، جھوٹ، ملاوٹ، باطنی بیماری، غیبت، حسد، چگلی، گھر کے گھر تباہ برباد، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے کا، جو حال ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کرونا بھی، سچی بات یہ ہے، کرونا بھی کوئی ہمیں سدھار، کوئی ہم سدھرے ادھرے نہیں ہے کسی خاص، الا ماشاء اللہ. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کرونا میں جب مارکیٹیں بند ہوئی تو مسجدیں آباد ہو گئیں. اب بولا مسجدیں بند تھیں تو کون سے گھروں میں ہم نے نمازیں پڑھ لی تھی؟ کرونا نے کتنے بے نمازی نمازی بنا دیے، کرونا کی وجہ سے ڈر، خوف، موت کے ڈر سے ماسک لگا لیا عورتوں نے بھی، خدا کے ڈر سے پردہ نہ گیا. یعنی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چہرہ چھپانے کی توفیق عطا ہو تو عطا ہو، یا کرونا کے ڈر سے چہرہ چھپانے کا سارا معاملہ ہو گیا. یہ چوٹ کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مرد تو مرد اب ہاتھ نہیں ملاتے، تو مرد اور عورتیں تو ہاتھ ملاتے تھے نا، اب مرد اور عورت بھی ہاتھ نہیں ملاتے ہوں گے. کیوں بھائی؟ ایس او پی، اسٹینڈرڈ کو فالو کرو، ہاتھ نہیں ملانا ہے. تو مرد اور عورتیں نہیں ہاتھ, اجنبی مرد اجنبی عورت ہاتھ نہیں ملاتے ہوں گے نا, مرد مرد ہاتھ نہیں ملا رہے تو مرد اور عورت کہاں سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب اجنبی مرد اجنبی عورت کا ہاتھ ملانا یہ بھی ناجائز, اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہ چھوڑا, کورونا کے ڈر نے چھڑوایا. ایسے کتنے کام ہیں آپ مجھے بتائیے جو کورونا کے ڈر سے بندے نے چھوڑے, مگر اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑا. کورونا سے بچائے کون سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کون ہے جو کورونا کی آفت سے آپ کو مجھے بچا سکتا ہے؟ اللہ اسے دنیا سے دفعہ فرما دے, یہ چلا جائے دنیا سے, مگر آپ دیکھیے فرسٹ ویو سیکنڈ ویو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ رہی ہوتی ہیں, آگے مزید نہ جانے کتنا, مطلب کہ وہ سمجھانے ڈرانے والے اپنے اپنے طور پر تجربات میں ڈراتے گھبراہٹ پیدا کرواتے. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہی ہے نا جو بچانے والا ہے. تو دعوت اسلامی نے یہ جو کام شروع کی ہے دینی کام, اس میں کیا ہے؟ قرآن کریم درست ہوتا ہے, نمازیں درست ہو جاتی ہیں, کورسز کروائے جاتے ہیں. تو وہ جو دیکھنے سننے والے عاشقان رسول ہیں, اسے یوں سمجھے کہ دینی کام جس کا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں دعوت اسلامی کے ذریعے کہ یہ کریں, آپ آئیں ہمارے ویلفیئر کے کام میں حصہ لیں, ایف جی آر ایف میں حصہ لیں, دعوت اسلامی کے دیگر جو دینی مصروفیت ایکٹیویٹیز ہیں دینی کام ہیں ان میں آپ حصہ لیں, مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیں. یہ جو کچھ ہے یہ اصلاح امت کے پروگرام ہیں, اصلاح امت کے کام ہیں. یہ نیکی کی دعوت سے دل میں خوف خدا اور عشق رسول پیدا ہوتا ہے اور وہاں وہ گناہوں سے بچنے کی صورت بنتی ہے. تو شراب سے اگر اس قوم کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی پڑے گی, دل میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا اور انہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرنا پڑے گا, انہیں شراب کی نحوست و شراب کی اس خرابی سے آگاہ کرنا پڑے گا. اور اللہ توفیق دے ہمارے جو مطلب کہ ادارے ہوتے ہیں انہیں اپنا فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. جب شراب پینے والے کو پتہ ہے کہ شراب کہاں ملتی ہے تو کیا شراب پر جو چاہ, جبکہ شراب نہ بکے تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ شراب کہاں سے ملتی ہے, کون بیچتا ہے شراب, کون بناتا ہے شراب, کون امپورٹ کرتا ہے شراب. حالانکہ ایک اطلاع کے مطابق شاید ہزاروں یا لاکھوں بوتلیں ہو سکتا ہے کہ بلڈوز کی جاتی ہوں, لیکن اب اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے, کتنی بلڈوز ہوئی ہیں اور کتنی نکل گئیں, کتنی بک گئیں, کتنی بازار میں آئے. بھائی کہاں سے بکتی ہے یہ نشہ, یہ شراب کہاں سے بکتی ہے, نشہ کہاں سے بکتا ہے, یہ چرس, یہ ہیروئن اور یہ منشیات کی چیزیں یہ کہاں سے بکتی ہیں؟ پینے والے کو جب مل جاتی ہیں تو کیا ادارے والوں کو نہ پتا ہوگا کہاں ملتی ہیں؟ تو چلو یہ ٹاپک الگ, اب اس پہ کیا زیادہ بحث کرنا ڈیٹیل میں جانا, میں تو ہم آپ اور میں اپنی بات کریں کہ کیا آپ اور میں مل کر اسے ختم نہیں کرنا چاہتے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں بھائی, اس وقت تھیلی سیمیا فری پاکستان پر دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے, رائٹ, کہ تھیلی سیمیا یہ مرض ختم ہو جائے پاکستان سے. ہم اس کے لیے اویئرنیس دے رہے ہیں, معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر یہ نکلے گا, اگر اس طرح کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو یہ پرابلم ہے, پھر اس کا یہ حل ہے, ٹیسٹ کروائیے, یہ احتیاطیں کیجیے وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں نا. کیوں کہ ہم ہمارے ملک کو اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے علاوہ دیگر ممالک کی طرف بڑھیں گے تاکہ تھیلی سیمیا ختم ہو جائے. برا ہمارا تھیلی سیمیا بہت پرابلم ہے, لیکن نشہ کا کم پرابلم ہے. ایک تھیلی سیمیا کا مریض بیٹا ہے وہ یقیناً ماں باپ کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہے, لیکن ایک ہیروئنچی بیٹا, ایک چرس پیتا ہوا بیٹا, ایک شراب پیتا ہوا بیٹا, ایک جوا کھیلتا ہوا بیٹا, کیا ماں باپ کے لیے کم تکلیف دہ ہے؟ نہیں نا, کتنی تکلیف ہوگی اس کے ماں باپ کو. اس تھیلی سیمیا کے بچے پر ہر ماں ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کا خون کا اس کو مطلب کہ وہ پروسیجر کیا جاتا ہے, یقیناً تکلیف ہے. اللہ کریم ان ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تھیلی سیمیا کے مرض اللہ کرے جلد ختم ہو جائے, اللہ ان بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہماری تو دعا ہے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 10-12-15 ہزار یا جو بھی جتنا بھی خرچ ہوتا ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے. لیکن یہ جو شراب پیتا لڑکا ہے یا شراب پیتی اولاد ہے یا شراب پیتا شوہر ہے یا خدا نہ خدا نشہ کرتی بیوی, نشہ کرتی بچی, نشہ کرتی بیٹی ہے, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ خاندان یہ کتنا اذیت و تکلیف میں ہوگا, یہ ماں باپ کتنی اذیت و تکلیف ہوتے ہوں گے کہ ہمیں نہ لگا؟ ہو, ڈیفینیٹ ہوتا ہوگا. ارے کس کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہوگی اس کا بیٹا شرابی ہوگا, کس کے ماں باپ کو خوشی ہوگی اس کا بیٹا ہیروئن پیتا ہو، چرس پیتا ہو یا دیگر نشہ کرتا ہو؟ ماں باپ کے لیے تو مطلب یہ رونے کا مقام ہوتا ہے، وہ دل، وہ مطلب خون کے آنسو روتے ہیں ایسے والدین، یا جن کا شوہر اس طرح مطلب کہ برائی مبتلا ہو جائے، وہ بیوی کس قدر اذیت کا شکار ہے، وہ اس کی اولاد کس قدر اذیت و بدنامی کے قریب ہوتی ہے کہ یار ہم کو کس کا بیٹا، کس کی اولاد کہا جائے گا، ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو پرابلمس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اب اس کا حل کیا یار؟ حل نیکی کی دعوت نہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا حل ہے؟ اگرچہ ادارے مضبوط ہو جاتے، ادارے ایمانداری سے کام کرتے، جو بے ایمانی کرتے میں ان کا کہتا ہوں، جو بددیانتی کرتے میں ان کا کہتا ہوں، جو خیانت کرتے میں ان کا کہتا ہوں، جو ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اسی طرح جو یہ اپنا کام پورا نہیں کرے میں ان کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ کر رہے ہوتے اور تمام میڈیا ڈپارٹمنٹ مل کر ایک تحریک چلاتی اور ایسی کمپیننگ چلتی کہ جناب کسی صورت ہمارے یہاں شراب یا نشہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کر میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں نا، اپنے وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں، کہ جس ملک کے نوجوان نشے اور شراب کی لت میں جس کے قدم لڑکھڑاتے ہوں، ارے جو خود کو نہیں سنبھال سکے گا وہ ملک اور اپنے گھر کو کیا سنبھالے گا، وہ قوم و ملت کی کیا خدمت کر سکے گا، وہ دین اسلام کے لیے کیا کام کر سکے گا، جو خود کھڑا نہیں رہ سکتا وہ اپنے گھر کو کیا کھڑا رکھے گا، جس کے خود قدم میں طاقت نہیں ہے وہ کسی کے اندر کیا، کسی کو کیا ہمت دے سکے گا؟ ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے پیارے اسلامی بھائیو. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رات میں میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، مہربانی کریں، اپنی سستی کو ہم ختم کریں. جی ہاں، کروڑوں مسلمان ہیں جو نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ایک تعداد یا شیخ اپنی اپنی دے گا. ارے چھوڑو یار، کیا کیوں چھوڑے، کس وجہ سے چھوڑے؟ آپ کے محلے میں آگ لگی ہوئی، آپ بجھاؤ گے نہیں کل آپ کا گھر نہیں جلے گا؟ آپ کے گلی محلے میں آگے پیچھے جو لوگ اس طرح جوا شراب اور عجیب و غریب قسم کی کام کرتے ہیں، کیا کل آپ کو نہیں تھا آپ کی اولاد خدا نخواستہ اس کی نظر ہو جائے؟ خدا نخواستہ. یہی معاشرہ ہے نا، ہم نے نہیں روکا، آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بدکاری کا شکار ہو رہی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بدفعلی کا شکار ہو رہے ہیں. اور شور مت ہے میڈیا پر، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سوشل میڈیا پر تو جناب پوسٹر چلنے شروع ہو جاتے، چار دن کے بعد کوئی بولنے پوچھنے والا نہیں ہوتا، نیا کیس آ گیا، نیا کیس آ گیا، نیا کیس آ گیا. تو روزانہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا کیس ہے، اور ایک نیا کیس آتا سارے پرانے کیس دب جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں وہ زینب بچی کا کیس کدھر گیا؟ بھول گئے. اس کے بعد کتنے کیس ہو گئے؟ بھول گئے. اس کے بعد کتنے کیس ہوئے؟ بھول گئے. کتنے کالے منہ والے کیس ہوئے؟ بھول گئے. بھول جاتے ہیں، ایک سے ایک نیا کیس آ جاتا ہے. ہمیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی رہتی ہے. تو یہ ظاہر ہے میرے پاس بھی ہے تو صحیح نا موبائل، تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کہیں سے کہیں پوسٹ آ جاتی ہے، کہیں سے کوئی تحریر آ جاتی ہے، کہیں سے کچھ اور آ جاتا ہے، جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بہت شور مچا ہوا ہے، کچھ چھوٹے موٹے سے کلپ آ جاتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا شور کرنے سے اس طرح کریں ہو جائے؟ پراپر پلاننگ، پروگرامنگ کدھر ہے؟ سوسائٹی کو، معاشرے کو ان تمام تر نحوستوں اور گندگیوں سے پاک کرنے کی پلاننگ کدھر ہے؟ منصوبہ بندی کدھر ہے؟ بھائی گلی کوچوں میں جس طرح ہم نے صفائی کرنے والے لوگ رکھے ہیں کہ بھائی صفائی ہوگی تو ہوگا نا، اداروں میں لوگ ہوتے ہیں بھائی صفائی ہوگی تو ہوگا نا، ایک پروگرام میں ایک منصوبہ بندی ہے، بھائی لوگ تو آ کر کچرا پھینکیں گے، لوگ تو گندگی کریں گے، لیکن گندگی کو صاف کرنے کا کوئی سسٹم ہے، کوئی نظام ہے نا؟ نہ بنائے تو گلی کوچے محلے علاقے سب گندگی سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہاں جو کام نہیں کر رہے ہوتے آپ دیکھیں ان گلی کوچوں میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے. کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی پلاننگ تو ہوگی نا، منصوبہ بندی تو ہوگی. اسلام و دین نے ایک خوبصورت سسٹم دیا ہم کو، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا بہترین سسٹم ہے، بہترین نظام ہے. اس کی پوری ایک مطلب کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت ہے. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، دعوت اسلامی کو 40 سال سے زیادہ ہو گیا، دعوت اسلامی نے کیا اچیو کیا؟ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں، مجھ سے پوچھا باقاعدہ کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں آپ نے کیا، آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا اس کی بہتری کے لیے؟ میں نے کہا کتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں؟ بولا لاکھوں لوگ ہوں گے. میں یہ لاکھوں لوگ اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ یو آر ٹرو، کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. میں یہ لاکھوں لوگ نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا مطلب کہ وہ مطلب کہ کہتے نا کہ وہ قومی مفاد میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہوتا. دعوت اسلامی نے ملک نہیں دنیا بھر کے کئی ملکوں کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کی ہے. یہ اسی یہ دینی کام جو ہم دعوت اسلامی کی 12 دینی کام گنتی کرواتے ہیں نا, اس کے علاوہ جو ہمارے ادارتی کام ہیں, جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, یہ جناب ریہیبلیٹیشن سینٹر جو معذور بچوں کے لیے ہے, کراچی کا جو ڈی ایچ اے ڈیفینس ہے وہاں پر اسلامی بہنوں کے لیے کورسز کرنے کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے الحمدللہ فیضان ایجوکیشن نیٹ ورک کے تحت, جہاں اسلامی بہنوں کے لیے کورسز ہوں گے اور بڑے خوبصورت کورسز وہاں پر اللہ نے چاہ تو ہوں گے اور بڑے اسٹینڈرڈ اور بڑے طریقہ کار کے ساتھ آپ کو اللہ نے چاہ تو پتہ چلے گا. تو یہ پروگرامنگ ہے, مساجد بنانا, مدارس بنانا, یہ اصلاح امت کے کام ہیں اور اس کے لیے ہمیں مطلب مالی تعاون تو چاہیے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں گھر نہیں چلتا ہے تنظیم کہاں سے چلے گی, مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے, کروڑوں میں نہیں اربوں میں چاہیے ہوتا ہے, لیکن مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ڈونیشنز کے ساتھ ساتھ فائنینشلی سپورٹ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹائم اور خود آپ آئیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو کردار پاک ہے اس کو لے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خصوصیت بتاتا ہوں میں آپ کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, اور صحابی عظیم صحابی جنتی صحابی قطعی جنتی, آقا فرما ابو بکر فی الجنہ, اتنی زبردست بشارت آپ کو نصیب ہوئی. آپ سلیم التبا آپ کو لکھا گیا, یعنی آپ کی جو طبیعت پاک تھی نا وہ اس بات کو گوارا نہ کرتی تھی کہ میں مسلمان ہو گیا, مجھے یہ نعمت مل گئی لیکن میرا جن سے تعلق ہے وہ ان نعمت سے محروم رہ جائیں. آپ مسلمان ہوتے ہی آپ نے کیا کام کیا پتہ ہے؟ آپ نے نیکی کی دعوت, جو آپ کے قریب قریب کے لوگ تھے نا ان کو آپ نے نیکی کی دعوت دی, انہیں اسلام کی دعوت دی, حق کی دعوت دی, اور انہیں تیار کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی برگاہ میں حاضر کرتے, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم انہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیتے. آپ سننا چاہیں گے وہ کون کون لوگ تھے؟ چند نام میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا سنیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام و دین کی اور نیکی کی دعوت کی برکت دیکھیے, نام سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ کام ان کی مبارک زندگیوں سے سر انجام پائے. آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ, زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں, سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں, ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یہ عشرہ مبشرہ میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین الامت, انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم امین الامت فرمایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی جنت کی بشارت دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جنگ میں جہاد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عمل کیا اور وہ دشمنوں پر وہ تیر برساتے کہ میرے آقا تیر دیتے جاتے فرماتے سات تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ جنہوں میں آپ کو نام بتاش کے نظر کتنے نام, یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام و دین کی دعوت عام کرنے کی برکت سے مسلمان ہوئے. میں تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں آج اس مبارک گھڑی میں نیت کرے, اسلامی بہنیں نیت کرے. ہم نے دیا ہے نا پلیٹ فارم, دعوت اسلامی نے پلیٹ فارم دیا ہے نا, اسلامی بہنیں کہاں جائیں؟ اجتماع میں جائیں, درس میں جائیں, ہفتہ وار رسالہ جو امیر سنت ہمیں عطا فرما دو وہ پڑھ کے اس کی کارکردگی دے. آپ کو نیک اعمال کا رسالہ دیا گیا ہے, اسلامی بہنوں کا الگ, اسلامی بھائیوں کا الگ, اسٹوڈنٹس کا الگ ہے, اس کو فلفل کریں, اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کریں, اس میں اخلاقیات بھی ہیں, اس میں مطالعہ بھی ہے, اس میں کردار بھی, اس میں فرض علوم بھی ہیں, اس میں شریعت بھی, اس میں طریقت بھی ہے, سوسائٹی کو معاشرے کو بہتر بنانے کے عمل ہیں. امیر سنت نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول عطا فرمائیں, اس کو امپلیمنٹ کریں, مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. تو یہ پوری ترتیب ہے, مدنی چینل کے پروگرام ہیں, کڈس کے پروگرام ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کا پورا پلیٹ فارم ہے, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر ہمارے نیکی کی دعوت کے وہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, یوٹیوب پر اتنا بڑا پلیٹ فارم کہلاتا ہے. چند سال دو سال پہلے مجھے بتایا تھا مور دین 40,000 ہماری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. اب تو نہ جانے کہاں پہنچ گئی ہوگی یہ ویڈیوز, اس کا فگر کہاں تک پہنچ گیا ہوگا. تو یہ ایک جو بھی عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا نا کہ دعوت اسلامی کیا, اسلام کی دعوت اور اس کا فائدہ اصلاح معاشرہ. اسلام کی جتنی دعوت پھیلے گی, لوگ جتنا عمل کریں گے, اتنا ہی معاشرے کی اصلاح ہوگی. اداروں میں موجود کروڑوں لوگوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں, بعض اہم ضرورت ہوتی ہے, وہ چند ہزاروں چند لاکھوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. جو اداروں میں کام کرتے ہیں, آفیسرز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے کام, آپ کی چیزیں, آپ کے اپروولز, بہت ساری چیزیں ان لوگ کے پاس. کئی وہاں پر بیٹھے ہوئے ایسے رشوت خور لوگ ہوتے ہیں اور ظلم کرنے لوگ ہوتے ہیں, جو لوگوں کے حق دبا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے دل میں صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر ڈرنے والے بن جائیں, صحیح معنوں میں ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے, اور صحیح معنوں میں یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مہربان ہو جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ناحق آپ کی کوئی فائل دبائے گا, آپ کا کوئی حق دبائے گا, کوئی کرپشن کرے گا, کوئی دولت کھا جائے گا, کوئی جیسے کوئی کسی کی پراپرٹی کھا جائے گا, کوئی یوں ناحق قتل کرے گا. اگر یہ نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہوتی, یہ فیضان صدیق اکبر صحیح معنی میں اگر ہمیں نصیب ہوا ہوتا, آپ کی طرح جوش ایمانی نصیب ہوا تھا, منکرین ختم نبوت کے ساتھ سب سے پہلے جس شخص نے جنگ لڑی وہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جنہوں نے ختم نبوت کے بارے میں زبان کھولی. منکرین ختم نبوت کے خلاف جو سب سے پہلے جنگ لڑنے والے تھے صدیق اکبر تھے, منکرین زکوٰۃ کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جو جوش ایمانی, غیرت ایمانی, اور وہ انداز تھا, کسی نے ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ بات کی, سوال کیا, تو آپ نے آگے کا وقت عطا فرمایا, تو انہوں نے کچھ اس طرح, جیسے ان کی نیت یہ تھی کہ اگر اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ظاہری ہو جائے, دنیا سے پردہ فرما جائے تو کیا کروں, تو انہوں نے اس انداز سے پوچھا, آقا اگر آپ نہ ہو تو پھر کس سے پوچھو؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا. کمال دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو امیر حج بنایا گیا, حج کا جو قافلہ تھا اس میں آپ کو امیر بنایا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جگہ آپ کو نماز کے لیے مصلی پر آپ کو امامت عطا فرمائی ہے. یہ مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت پر آتے ہی اسلام اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گیا, یعنی وہ ایشوز جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کریٹ ہوئے, کھڑے ہوئے, وہ فتنے جنہوں نے سر اٹھایا, ان فتنوں کی سرکوبی, ان فتنوں کا سر قلم کیا, ان کا سر کاٹا, ان فتنوں کو کا مقابلہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور میں کہوں کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ وہ مہربانی فرمائی اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد ڈالی, ایسی خلافت کی بنیاد ڈالی, اور ایسی خلافت عطا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں کہتا ہوں احسان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مسلمانوں کو عمر فاروق جیسا خلیفہ عطا کر کے چلے گئے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر المومنین مسلمانوں کو عطا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا احسان ہے ہم پر, یہ میں آپ کو بتاؤں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے اتنا زبردست امیر المومنین مسلمانوں کو عطا کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پچھلی جو کوششیں تھیں, جو فتنوں کو انہوں نے ختم کیا, اور جس انداز پہ انہوں نے خلافت کی مطلب کہ وہ ترکیبیں بنائی, کہ آگے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتوات تھی اور خوب اسلام و دین نے ترقی کی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کو پہچاننے کی کوشش کریں, اس کے مقصد کے کاموں کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور بھی بہت سارے پروگرام ہمارے پائپ لائن میں ہوتے ہیں, یعنی مطلب لائن وہ لائن اپ ہوتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. میں ابھی پچھلے 1 فروری کو میں حیدرآباد میں تھا, تو حیدرآباد میں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں الحمدللہ مشاورت تو سارا سلسلہ رہا. کمال اسلامی بھائیوں کی ہمت دیکھیں, ان کے جذبے دیکھے. 26 فروری کو میرا خیال 3 ٹرینیں یہ نیت کرے کہ حیدرآباد ریجن سے, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, نواب شاہ ہے, دیگر شہر ہیں, یعنی پورا حیدرآباد کے ایک ریجن ہے, بدین اور یہ سارا اپنا لارکانہ تھر اور سارا یہ آ جاتا ہے, مطلب بڑا ہے پورا باب اندرون سندھ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ حیدرآباد ریجن کہلاتا ہے. حیدرآباد ریجن سے 1 ماہ کے مدنی قافلوں کی تقریباً 3 ٹرینوں کی انہوں نے نیتیں کی ہیں, ماشاء اللہ, اللہ کامیابی دے. نیتیں کی ہیں, حوصلے آئے ہیں, ہمتیں آئی ہیں, اٹھے ہیں, جذبے کا اظہار کیا. یہ بھی کمال ہے یار, ہم 30 گھنٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے دین کی راہ میں, یہ پورا پورا مہینہ 1 گھنٹہ ہم نہیں دیتے. ماشاء اللہ ہمارے عدنان شیخ بھی 1 مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی
الحمدللہ عزوجل, تقریباً 100 بندوں کے پیسے آ چکے ہیں اور 1.5 بوگی بک کر لی ہیں.
100 اسلامی بھائیوں کے پیسے آ گئے, 1.5 بوگی بک بھی ہو گئی. آپ بھی ہمت کریں راہ خدا میں سفر کرنے کی. اور مطلب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ہجرت کا واقعہ اس کا یاد کریں, کتنا عظیم واقعہ تھا. تو میری گزارش ہے, بات کافی آگے نکل گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں مجھے کئی چیزیں اور بھی بیان کرنی ہے. میں اب چیدہ چند چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہوں کہ آپ عمر میں ایج وائز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت کے تقریباً 2.5 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کا کمال یہ ہے, جب آپ کا وصال پاک ہو رہا تھا نا, انتقال ہو رہا تھا, آپ دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے وفات کے وقت, آپ نے اپنی شہزادی ام المومنین سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سوال کیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن میں کپڑے کتنے تھے اور جس دن آپ کا وصال ہوا دن کون سا تھا. مقصد یہ تھا کہ میں نے زندگی میں جیتے جی اپنے محبوب کریم کی اتباع کی ہے اور آپ کی اتباع کیے جیسا مصطفیٰ کریم کرتے تھے میں ویسا کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو, جب میرا وفات ہو تو دین بھی وہی ہو جو مصطفیٰ کریم کا تھا, کفن میں کپڑے بھی اتنے جتنے مصطفیٰ کریم کا تھا, جو مصطفیٰ کریم نے اختیار فرمائے تھے. یہ ہے عشق رسول, سارا گھر کا مال اسباب سب محبوب کریم کے کندھوں پہ نثار کر دینا, جو محبوب فرمائے اس کو سمجھ لینا, کیا محبوب کریم چاہتے ہیں وہ جان لینا, پہچان لینا, سمجھ لینا, اس تعلق سے دیگر صحابہ کرم کی رہنمائی کرنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش کیا ہے, اس کو بہت خوب پہچانتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی خوبیوں میں سے چند خوبیاں یہ بھی ہیں کہ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بے قصوں کی مدد کرنے والے, صلہ رحمی کرنے والے, مقروضوں کا بار اٹھانے والے, مقروضوں کا بوجھ اٹھا دے یعنی کہ قرض ادا کر دیتے تھے, مہمان نوازی کرنے والے, مصائب مشکلات مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرنے والے, یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنیے, آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھے جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا ہوا تھا. تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کی شان یہ ہے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو جنت کے 8 دروازے سے دعوت دی جائے گی داخل ہونے کی. یہ ان کی, میں نے کہا چلے آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. اور
بہترین جی جس پہ کرے فخر وہ محنت سے دی بہتری جس پہ کرے فخر وہ محنت سے دی سروری جس
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے، یعنی اس میں کس قدر آپ کا تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور امت کے لیے کتنی بڑی رہنمائی تھی، ذرا سنیے گا. یعنی اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بیان کروں کہ جب آپ خلافت پر آئے، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو اول خلیفہ مقرر کیا، بنایا آپ بنے، اور یہ ذمہ داری جب آپ کے کندھوں پر آئی، اس کے بعد آپ نے بڑا عظیم الشان خطبہ دیا. موقع ملا، موقع شاید ملے گا نہیں، ورنہ وہ خطبے کے بھی میں آپ کو مدنی پھول بیان کرتا کتنا عظیم الشان خطبہ دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. خیر، جب آپ، کیونکہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آپ تاجر تو بڑے تاجر تھے، یعنی بڑا کاروبار تھا آپ کا، لیکن جو ہی آپ کاروبار کے لیے مطلب چلے گھر سے باہر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا کہ کہاں، جب کاروبار کی بات ہوئی تو عرض کی کہ حضور اگر آپ کاروبار کرو گے تجارت کرو گے تو پھر امور خلافت کیسے دیکھے جائیں گے؟ تو یوں مشاورت ہوئی اور بہت کچھ یعنی ڈسکشن کے بعد یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کو ترک کر دیا، یعنی بزنس ختم کر دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا وائنڈ اپ کیا، وجہ امت کی رہنمائی. یعنی میری بات سمجھیے، رائے خدا میں خرچ کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. رائے خدا میں خرچ کیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو اپنا مال، بلکہ فرماتے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے نہ دیا. تو اس پر ابو بکر عرض کرتے آقا میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے، آپ ہی تو مالک ہیں. تو بڑا خرچ، بڑا مال قربان کیا اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کیا، اور خرچ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. فیضان ابو بکر صدیق کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، فیضان عثمان غنی کئیوں کو نصیب ہوتا ہے، فیضان صحابہ جو رائے خدا میں خرچ کرنا ہے وہ کئیوں کو نصیب ہو جاتا ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں خرچ کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ نے پورا گھر کا سامان اٹھا کر قدموں میں قربان کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کی خیر خواہ کرنی ہے، اس امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے. اب صرف خرچ نہیں کر رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنا پورا کاروبار امت کے نام پر قربان کر دیا، وائنڈ اپ کر دیا، کلوز کر دیا، اور بیت المال سے آپ کے لیے ایک مخصوص، ایک عام آدمی جس کے ایک گھر جس سے چل سکتا ہے ایسا وظیفہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا، جس سے پھر آپ کا گھر اسی سے گھر بھی تو چلنا ہے نا، گھر کے بھی تو اخراجات ہیں. تو بھی یہ وہاں سے گھر کا سارا نظام چلا، اور یہ بھی اسلام و دین کی خوبصورتی ہے کہ بیت المال کس طرح اسلام و دین کے کام کے لیے بیت المال سے مال کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ سارا ہوا ٹھیک ہے. اب یہ چلتا رہا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں حلوہ پکا، تو جب پوچھا گیا کہ حلوہ کیسے، تو عرض کی گئی کہ وہ جو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس سے کچھ بچا بچا کر اتنا بچ گیا کہ حلوہ بن گیا. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب اتنا بچ جاتا ہے کہ حلوہ بن جائے. آپ نے وہ رقم بھی بیت المال میں سے جو آتی تھی وہ کٹوا دی کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. یہ ابھی آپ کا تقویٰ تھا، یہ آپ کا تقویٰ تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی. آگے سنیے آپ کی سیرت پاک کا یہ انتہائی اہم ترین پہلو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اب وقت ہوا آپ کے وصال پاک کا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وفات ہو رہی ہے، خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، یہ اب دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے جب پردہ فرما رہے ہیں، آپ کا انتقال کا وقت ہو رہا ہے. تو لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. ٹھیک ہے، اب جب دیکھا گیا کہ گھر میں کیا موجود ہے، تو گھر میں کیا موجود تھا، ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشی لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک سیاہ غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا. یہی کل ان کا سامان تھا، وقت کے خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ کا یہ کل سامان تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا سامان سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المومنین بنے آپ کے بعد، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سامان ان کو بھجوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کیا کہا یہ سنیے گا. کہتے ہیں ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. آپ نے اپنے بعد والے آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا. یعنی اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری، اتنی احتیاط کے ساتھ یہ سارے معاملات بیت المال کے، یعنی بیت المال مسلمانوں کی جو زکاتیں، مسلمانوں کا جو ہوتا تھا یہ جمع ہوتا تھا، اس کے لیے عاملین ہوتے تھے جو زکات جمع کرتے تھے، صدقات جمع کرتے تھے، اور اس سے اور دیگر سے بیت المال بنتا تھا. یعنی مسلمانوں کی پھر وہاں سے مدد ہوتی تھی، مشاعرے جاتے تھے، وظیفے جاتے تھے، مسلمانوں کی خدمات ہوا کرتی، مطلب پوری ایک ریاست کا ایک کام، ریاست کا نظام چلا کرتا تھا اس مال کے ساتھ، اور یہ بیت المال ہوتا تھا. اور اس مال کے تعلق سے مجھے یاد آ رہا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا کہ زمین اس دن اپنے راز بیان کرے گی، اپنے راز اگل دے گی، جو کچھ اس پر ہوا، نیکی یا بدی، زمین بیان کرے گی. اس آیت کریمہ کے ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امیر المومنین تھے. آپ بھی بیت المال سے جو آپ جو کام ہوتے تھے، تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بیت المال کو جب بانٹتے تھے، جب مال تقسیم فرما دیتے تھے، تو بیت المال جہاں جمع ہوتا، یعنی مال جہاں جمع ہوتا تھا، بیت گھر، تو وہ جہاں مال جمع ہوتا تھا اس جگہ کو، اس جگہ پر آپ دو رکعت نفل پڑھتے تھے. تقسیم کرنے کے بعد، دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کیا کہتے تھے، یہ سنیے گا. دو رکعت نفل پڑھنے کا کہتے تھے، اے بیت المال کی درو دیواروں گواہ ہو جاؤ، تمہیں میں نے حق کے ساتھ بھرا تھا، حق کے ساتھ خالی کیا ہے. یہ تھے میرے علی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. حضرت صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال دیکھیے، ان کی کیفیت دیکھیے. ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر یا کسی جگہ پر سے دیکھ رہے تھے کہ عرب کی تپتی ریت میں انتہائی دھوپ کے بعد ہوائیں چل رہی ہیں، گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ایک شخص دور سے اونٹ لیے آ رہا ہے اور کپڑا منہ پر ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون ہے. جو ہی وہ قریب دیکھتے تو یہ تو سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، اتنی دھوپ میں کیا جواب دیا؟ فرمایا، بیت المال سے ایک اونٹ چلا گیا تھا، میں اس کو پکڑ کے لا رہا ہوں. یہ مسلمانوں کے مال کی جو حفاظت کی جو ترکیب تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک اور خلفۂ راشدین کی سیرت پاک کے جو پہلو تھے نا، یہ آپ کو جمع ملیں گے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلافت پر آئے تھے نا پیارے اسلامی بھائیوں، تو بہت حالات، مطلب حالات اتنے کوئی اچھے نہیں تھے، مسائل ہوئے تھے، اور کافی عملی طور پر بھی صورتحال اتنی زیادہ بہتر نہ تھی. 30 مہینے کی مختصر سی مدت میں آپ تبدیلی لے آئے، اور مسلمانوں کی معیشت کو، ان کی مطلب مالی کیفیت کو، ان کے رفاعی کام کو، فلاحی کام جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی امن کے تعلق سے اور دیانت کے تعلق سے، ایمانداری کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے وہ کام کیا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر آنے کے بعد، کہ آپ کو اسلام کا پہلا مجدد کہا گیا ہے. آپ اسلام کے پہلے مجدد تھے. بہت ساری خرابیاں ہو گئی تھیں، ان تمام خرابیوں کو آپ دور کرتے رہے اور ایسا انقلاب برپا کیا، اور ایسی آپ چینجز لائے، ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ 30 مہینے کی مختصر، 30 مہینے آلموسٹ 2.5 سال، 2.5 سال کی، 2.5 ایئر آلموسٹ مور اور لیس کی شارٹ ٹائم کے اندر آپ زبردست مدنی انقلاب، مدنی ریولیشن لے کر آئے، اور یہ بہت کچھ آپ نے چیزیں درست کی. یہ ہماری مطلب ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، اور اس میں اگر آپ پراپر سسٹم دیکھیں گے تو ایک نظام نمایاں ترین، وہ نیکی کی دعوت کا نظام، برائی سے منع کرنے کا نظام، تربیت کا نظام، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت کا نظام، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینا اور عمل پر ابھارنا، یہ نظام، یہ سارا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو میں نے آپ کی سیر کے پہلو بیان کیا کہ آپ نے وہ مال جو آپ کی وفات ظاہری کے وقت بھی گھر میں تھا، آپ نے اس کو بھی گھر میں رکھنا گوارا نہ کیا کہ یہ میرے انتقال کے بعد اسے بھی بیت المال میں جمع کرا دینا، میرے بعد امیر المومنین کے حوالے کر دینا. تو یہ وہ تقوی و پرہیزگاری کی باتیں ہیں کہ جن سے ہمارے دل میں ان کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے.
خدا اکرام فرماتا اتقا کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا اتقا کے
میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ ان حدیثوں میں فیضان صدیق، فضائل صدیق اکبر کا بیان ہے. قرآن کریم میں تو ہے ہی ان کے فضائل، انہیں سب سے بڑا متقی کہا گیا ہے، یعنی اتنی بڑی شان ہے. آپ کو فضل والا کہا گیا سورہ نور کے اندر کہ وہ جو تم میں فضل والے ہیں، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ان کا ذکر قرآن میں یوں اس انداز پر جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے مراد صدیق اکبر، اس سے مراد صدیق اکبر، یہ مفسر نے لکھا ہے. تو ان کے فضائل تو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، ان کے فضائل حدیث پاک میں بیان ہوئے، ان کے فضائل صحابہ کرام بیان کرتے ہو. آج تک غلام ان کے فضائل بیان کر اپنی لیے برکت سمیٹتے ہیں. تو باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں. سنیے، اب یہ جو میں بیان کروں گا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں، کچھ ارشادات ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرمائے. فرماتے ابو بکر، بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہو گئے. جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے. فرماتے ابو بکر، تم اللہ پاک کی طرف سے دوزخ سے آزاد شدہ ہو. فرماتے اگر ابو بکر کا ایمان تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے. فرماتے مجھے کسی مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. فرماتے ابو بکر کے علاوہ تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا. فرماتے ابو بکر، تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو. فرماتے میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا اور تھوڑا بہت غور و فکر ضرور کیا، مگر جب میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ پاک نے عرش بنایا تو اس پر نور کے ایک ایسے قلم سے جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی لکھا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے واسطے سے لوں گا اور انہی کے وسیلے سے دوں گا، ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. سنیے، فرماتے ابو بکر کو نماز روزے کی کثرت کے سبب تم پر فضیلت حاصل نہ ہوئی بلکہ اس راز کے سبب فضیلت ملی جو ان کے دل میں راسخ و متمکن ہے. فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. آئے آئے رسول پاک کا فرمان سنیے, فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا, البتہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا.
محبتوں کا
وقار
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ فرماتے بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے میرے ساتھ اس نے سلوک ابو بکر نے کیا ہے، میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ اللہ پاک جو آسمان کا مالک ہے اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کرے۔ فرماتے جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرماتے ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد شدہ کو۔
اسی لیے
ابو بکر کو غار میں میرا رفیق بنایا، انہیں جنت میں بھی میرا رفیق بنا دے۔ فرماتے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اللہ پاک آپ کو ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں عمر، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیے، حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو نب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہیں، ایک نیکی کی مثل ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کے نزدیک اس ایک نیکی سے ہجرت کی رات گارے سور میں حضور انور کی خدمت مراد ہے. اتنی عظیم نیکی تھی وہ. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری کروڑوں بھائی قربان، میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیا کمال، کیا کمال، کیا کمال. نبی پاک سے عرض کی گئی، آقا لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. دوبارہ عرض کی گئی، مردوں میں سے کون؟ ارشاد فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، نے کوشش کی ہے چند ایک واقعات فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے، اور ان کا مقام و مرتبہ کس قدر اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جناب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام مرتبہ ہے. یہ اس کی کچھ باتیں میں نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے. اللہ کریم ابو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے آپ کو مجھے مالا مال کرے. ان کے کرم سے اللہ بس ایسا ہو جائے کہ ہم اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور ہماری مغفرت ہو جائے، سب اچھا ہو جائے پیارے حبیب کے صدقے میں. اور اللہ کریم اس ذکر پاک کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور آپ کی میری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے اللہ کریم. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اجازت دیجیے، انشاءاللہ مدنی چینل کے دیگر سلسلے ہوں گے، اور ہفتے کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.